الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يعمل سوءا يجز به صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ایک ہے کسی عمل کا ہونا ایک ہے کسی عمل کا کر لینا اور ایک ہے اللہ کی نگاہ میں اس کا قبول ہو جانا اللہ کی طرف سے کسی عمل کی توفیق مل جائے یہ الگ بات ہے اللہ نے کسی عمل کی توفیق دے دی بندے نے وہ عمل کر لیا یہ الگ بات ہے لیکن عمل ہونے کے بعد اللہ کے یہاں وہ عمل قابل قبول ہو جائے یہ ایک الگ بات ہے عمل ہو جانے کے بعد اس کا قابل قبول ہونا ضروری نہیں ہمارے مشائخ میں ابن عطاء اللہ اسکندری رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں انہوں نے ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا اور انہوں نے کتاب لکھی ایک معلوم شیم جس کتاب کی شرح ہمارے اکابر نے کی اور جس کتاب کی تعلیم ہمارے اکابر کی مجلسوں میں ہوئی اتنی اہم کتاب وہ ہے اس میں فرماتے ہیں ربما فتح باب العمل وما فتح باب القبول کبھی کبھی انسان کا حال یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے عمل کا دروازہ کھل جاتا ہے مگر عمل کے دروازے سے جب وہ عمل آگے بڑھتا ہے تو قبولیت کا دروازہ نہیں کھلتا یعنی اللہ کے یہاں اس کا وہ عمل قابل قبول نہیں ہوتا معلوم یہ ہوا کہ کسی عمل کے ہو جانے پر انسان یہ اس فکر میں نہ رہے اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ ہمارا وہ عمل بھی قابل قبول ہو گیا اور اس عمل کی وجہ سے ہم جنت کے مستحق ہو گئے اس گمان اور اس وہم میں انسان نہ رہے بلکہ اللہ کے فضل پر امید رکھے کہ اللہ اپنے فضل سے ہمارے اس عمل کو قبول کر لے تو یہ اس کا احسان باقی ہمارا یہ عمل اس کی شایان شان نہیں ہے تو ایک ہے کسی عمل کا ہونا عمل کی توفیق کا ہونا اور ایک ہے اللہ کی بارگاہ میں اس عمل کا قابل قبول ہونا عمل ہم سے ہوتا ہے وہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے لیکن وہ عمل قابل قبول ہوا یا نہیں یہ تو اللہ کی بات ہے لہذا جب ہمیں یہ پتہ نہیں کہ ہمارا وہ عمل اللہ کے یہاں اجر و ثواب کا درجات کی بلندی کا نجات کا ذریعہ وہ عمل بنا یا نہیں بنا تو پھر ہم کس بنا پر اس عمل پر اترائیں اور اس عمل پر اپنی قیمت لگائیں کہ ہم نے یہ عمل کیا ہم نے یہ عمل کیا اس لیے کہ عمل کرنے پر اپنی قیمت تو ہم اس وقت لگائیں جبکہ اس عمل کے قبول ہونے کا پتہ چلے اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ اللہ کے ہاں وہ قابل قبول ہے یا نہیں تاہم ہمارے بزرگوں نے کچھ علامتیں لکھی ہیں کہ اللہ کسی عمل کو جب قبول کرتے ہیں تو اس کی چند علامتیں ہیں اور قبولیت کے لیے ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ہم اور آپ بازاروں میں جائیں ایک داغ لگا ہوا پھل بھی قبول نہیں کرتے. بیچنے والا ہزار کہتا ہے اندر سے بالکل صحیح ہے, اوپر سے چھلکا صرف خراب ہو گیا ہے, خراش لگ گیا ہے, تو پیسہ دے کر ہم اسے قبول نہیں کرتے, گوارا نہیں کرتے. اگر وہ آدھی قیمت میں دے تب بھی بسا اوقات ہم گوارا نہیں کرتے کہ داغدار ہے. تو اگر ہمارا عمل داغدار ہو جائے تو ہمارا اللہ اسے کس طرح قبول کرے گا؟ اس لیے ہمارے اکابر اور مشائخ نے لکھا ہے کہ ہمیں اپنے کسی عمل پر, کسی بھی نیکی پر یہ گمان کرنا کہ ہم نے یہ نیک کام کر لیا اور یہ نیک کام ہماری نجات کا ذریعہ بنے گا, ہماری نجات کا ذریعہ بنے گا, یہ اچھی بات نہیں ہے. بلکہ سعادت اور نیک بختی یہ ہے کہ نیک کام کرنے کے بعد انسان ڈرتا رہے, پتا نہیں یہ میرا عمل اللہ کی شان کے مطابق ہوا یا نہیں ہوا. اس بات پہ انسان اگر ڈرتا ہے تو یہ اس کے سعید اور نیک بخت ہونے کی پہچان ہے. تو اکابر اور مشائخ نے لکھا کہ چھ چیزیں اگر ہو تو انسان کا عمل قابل قبول ہے. پہلی علامت کہ وہ عمل انسان سنت کے موافق کرے, شریعت کے موافق کرے, ہر کام شریعت کے مطابق ہو, جو بھی نیک کام ہم کرتے ہیں سنت کے اہتمام کے ساتھ ہو, جو مسائل ہیں ان مسائل کے مطابق وہ کام کیا جائے. نمبر دو, اس کام کے کرتے ہوئے عادت کے طور پہ وہ کام نہ ہو بلکہ وہ کام رضا الہی کے ساتھ, یعنی اس ارادے سے ہم کریں کہ اللہ اس سے آپ راضی ہو جائیے گا, اور ہو سکتا ہے میرا یہی عمل اللہ کی رضا کا ذریعہ بن جائے اور ہمارے راضی ہونے کا یہی عمل ذریعہ بن جائے. اس نیت سے انسان عمل کرے. تو پہلی بات کہ شریعت کے مطابق اس کا عمل ہو, شریعت کے خلاف اس کا کوئی عمل نہ ہو. دوسرا کام, انسان جو بھی عمل کرے اس میں اللہ کی رضا کی نیت کرے کہ اللہ میں اس سے آپ کو راضی کرنا چاہتا ہوں اور کوئی منشا نہیں ہے, کوئی ہمارا ارادہ نہیں ہے, اللہ آپ اس سے راضی ہو جائے. تیسری بات, عمل کرنے کے بعد اس کے عمل میں اور اس کی کیفیت میں اضافہ ہو. ذرا اس کو غور سے سنیے گا کہ عمل کرنے کے بعد ایک عمل ہم نے کیا, اب اس ایک عمل ہو جانے کے بعد ہمارے اعمال میں سستی اور کمی نہ آئے, اعمال ہم سے چھوٹے نہیں بلکہ عمل ہونے کے بعد ہمارے دوسرے اعمال میں, دوسری نیکیوں میں اضافہ ہونے لگے, اور اس اضافے کے ساتھ ہماری جو کیفیت ہے اس کیفیت میں اضافہ ہونے لگے. کہیں ایسا نہ ہو کہ نیکیوں میں اضافہ تو ہو رہا ہے مگر کسی اور گناہ کی وجہ سے دل میں ایسی سختی بھی بڑھتی جا رہی ہے کہ کیفیت بالکل ختم ہے, نماز میں بالکل دل نہیں لگتا, طبیعت بالکل اجاڑ سی ہو رہی ہے, عبادت بوجھ معلوم ہو رہی ہے, عبادت کے ارادے پر انسان بوجھ محسوس کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف نیکیاں ہو رہی ہیں اور دوسری طرف بندے کے اندر نیکیوں کے ساتھ ساتھ کیفیت میں اضافہ تو کیا ہو بلکہ طبیعت بالکل اجاٹ ہے, جی نہیں لگتا, نماز میں وسوسے اور خیالات کا ہجوم ہے, اور نماز پڑھتا ہے تو طبیعت بھاری رہتی ہے, جی چاہتا ہے کہ کتنا جلدی ہم اس عبادت سے خالی فارغ ہو جائیں. اس بات کی علامت ہے کہ دل سخت ہو چکا ہے. تو پہلی بات کہ شریعت کے مطابق ہو, دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کی رضا مندی, اللہ کی خوشنودی ہر دم ہر وقت پیش نظر رہے, اور تیسری بات یہ ہے کہ اعمال میں اضافہ بھی ہو اور کیفیات میں اضافہ بھی ہو, اور چوتھی بات یہ ہے کہ اعمال میں مداومت اور استقامت ہو, یعنی پھر ناغا نہ ہو, چھوٹنے نہ پائے, بلکہ اب اس عمل میں ہمیشہ مداومت ہو, بار بار اس کو آدمی کرتا رہے, اس کو چھوڑے نہیں. آج ہم نے کچھ کیا, دو دن چھوڑ دیا, پھر دو دن کیا, چار دن چھوڑ دیا, تھوڑا سا کیا, صبح کیا, شام چھوڑ دیا, تو گویا ہمارے عمل میں مداومت نہیں ہے, استقامت نہیں ہے. تو جس عمل میں استقامت نہ ہو, مداومت نہ ہو, اس میں قبولیت کی دلیل نہیں ہے. اللہ اکبر. تو چوتھی بات کہ انسان کے عمل کے قبول ہونے کی پہچان یہ ہے کہ مداومت ہو, استمرار ہو, استقامت ہو. اس لیے ہم اور آپ جو بھی کام کریں, جس کام کو شروع کریں, اس کام کی قبولیت کی پہچان یہ ہے کہ چاہے مقدار کے اعتبار سے کم کیوں نہ ہو، مقدار کے اعتبار سے وہ عمل تھوڑا کیوں نہ ہو، مگر پابندی ہو، مداومت ہو. ذکر کریں تو تھوڑا ہی کریں مگر مداومت تو ہو. جو دعائیں صبح شام کی ہم یاد کرتے ہیں، وقتیہ دعائیں جو یاد کرتے ہیں، مختصر صحیح مگر اس کو ہم پابندی کے ساتھ پڑھیں، تو پابندی کے ساتھ پڑھنا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کے یہاں وہ عمل مقبول ہے. مولانا رومی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک بندہ یہ کہنے لگا کہ میں ہمیشہ اللہ اللہ پکارتا ہوں، اتنا زمانہ ہو گیا مگر میرا اللہ تو مجھے کبھی جواب ہی نہیں دیتا، میرا اللہ مجھے کبھی جواب نہیں دیتا، میں اتنا اللہ اللہ کرتا ہوں میرا اللہ مجھے کبھی جواب نہیں دیتا. تو مولانا رومی رحمت اللہ علیہ نے اللہ کے جواب کو، اللہ کے الہامی جواب کو نقل کیا ہے کہ جواب تو لبیک ما اسلم، اے میرے بندے ایک دفعہ تو اللہ کہتا ہے، صبح میں تو اللہ کہتا ہے، جب شام میں تجھے اللہ کہنے کی توفیق ہوتی ہے تو یہ شام میں اللہ کہنے کی توفیق کا ہونا یہ صبح کا جواب ہے کہ میرے بندے میں نے تمہارے اس اللہ کہنے کو قبول کر لیا ہے. تو گویا ایک عمل کے بعد دوسرے عمل کی توفیق کا مل جانا یہ اللہ کی طرف سے قبولیت کی دلیل ہے. تو چوتھی بات یہ ہے کہ ہر عمل میں، چاہے مختصر کیوں نہ ہو، چاہے ذکر ہو، مراقبہ ہو، تلاوت ہو، دعائیں ہو، نوافل ہو، چاہے مقدار کے اعتبار سے کم کیوں نہ ہو، مگر اس میں استمرار، اس میں مداومت ہو، پابندی ہو، تو یہ قبولیت کی علامت ہے. اور پانچویں بات یہ ہے کہ تقویٰ ہو، انسان میں تقوی میں اضافہ ہوتا ہو، گناہوں کی نفرت دل میں بڑھتی جا رہی ہو، گناہ کے ہونے پر احساس ہوتا ہو کہ مجھ سے یہ گناہ کیوں ہو رہا ہے، مجھ سے یہ گناہ کیوں ہو رہا ہے، یہ گناہ کا احساس ہونا اور پھر اس پر توبہ طائب ہونا اور گناہ سے بچنے کی فکر ہونا یہ تقوی کی راہ پر چلنا ہے. تو بھیا پانچویں بات یہ ہے کہ انسان اگر تقوی آنے لگے اور تقوی میں اضافہ ہونے لگے، گناہوں سے بچنے کا خیال آنے لگے اور کسی گناہ کے ہونے پر ندامت اور اندر سے دل ٹوٹنے لگے، تو اس بات کی پہچان ہے کہ اللہ ہمارا عمل قبول کر رہا ہے. یہ چند علامتیں میں بتا رہا ہوں میں اپنے آپ کے لیے بھی، احباب کے لیے بھی، خواتین کے لیے بھی، کہ ذرا اس کو ہم اپنی زندگی پر فٹ کریں کہ کیا ہمارا عمل قابل قبول ہے یا نہیں، پورے طور پہ شریعت کے مطابق ہو، ہر عمل میں رضائے الہی کی نیت ہو، پھر ہم اپنے آپ میں دیکھیں کہ کیا ہمارے عمل کا شوق بڑھ رہا ہے یا نہیں، عمل میں اضافہ ہو رہا ہے یا نہیں، اور اسی طرح سے کیفیات، جو کیفیت ہے اچھے احوال، یہ اچھے احوال اور کیفیت میں اضافہ ہو رہا ہے یا نہیں، اسی طرح سے استقامت اور مداومت کی شان ہے یا نہیں، اسی طرح سے پانچویں نمبر پر تقوی کی صفت آ رہی ہے یا نہیں، اور چھٹے نمبر پر انسان جب کوئی عمل کرے تو عمل کرنے کے بعد اس کے دل میں ایک داعیہ، ایک جذبہ پیدا ہو کہ وہ آہوزاری سے دعا کرے کہ اللہ میرے اس عمل کو قبول فرما لے. تو اگر عمل کے بعد یہ جذبہ آ جائے کہ اللہ میرے اس عمل کو آپ قبول فرما لیجئے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ اس کے عمل کو قبول فرماتے ہیں. انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تعالی متقیوں کے عمل کو قبول کرتے ہیں. اللہ اکبر، ذرا اس متقی کے لفظ پر ہم اور آپ غور کریں، ہم اور آپ متقی کے لفظ پر غور کریں کہ اللہ تقوی والوں کی نیکیوں کو قبول فرماتے ہیں، تو ہم اور آپ تو تقوی سے دامن خالی رکھتے ہیں، نہیں کہہ سکتے کہ ہم متقی ہیں تو ہمارا عمل تو یوں ہی ہو جائے گا. یہ تو اکابر نے لکھا، مگر ہمیں اللہ سے دعا میں کیسی دعا کرنی اس کو سنیے. کبھی کبھی عام مثلا انسان کا مزاج یہ ہے کہ وہ کسی بھی چیز کو جب عمدہ پاتا ہے، اپنے مزاج اپنی شرطوں کے مطابق پاتا ہے، تو اس چیز کو قبول کرتا ہے، مگر کبھی کبھی اس میں حسن نہیں ہوتا، کبھی اس میں حسن نہیں ہوتا، اس میں خوبیاں اور کمالات اچھائیاں نہیں ہوتی، اس کے باوجود انسان اس کو محبت کی نگاہوں سے قبول کر لیتا ہے. مثال کے طور پہ اپنا بیٹا، اپنا بیٹا چاہے اندھا کیوں نہ ہو، اپنا بیٹا چاہے اس کا چہرہ کھردرا کالا کلوٹا کیوں نہ ہو، حبشی کیوں نہ ہو، لیکن ہر انسان کو اپنے بیٹے سے پیار ہوتا ہے، جبکہ اس کے بیٹے میں آنکھ بھی نہیں ہے، کان بھی نہیں ہے، اور سننے اور بولنے کی طاقت قوت بھی نہیں ہے، مگر اس کے باوجود، یہ تمام سب خوبیوں اور اچھائیوں کے نہ ہونے کے باوجود، انسان اپنے بیٹے کو نگاہ محبت سے قبول کرتا ہے. ہم دعا کریں تو ہماری دعا ایسی ہو کہ اللہ یہ ہماری عبادتیں، ہمارے اعمال اور ہماری نیکیاں، اس میں کوئی خوبی نہیں ہے، مگر دنیا کے انسانوں کا حال یہ ہے کہ اپنے جو ہوں گے وہ چاہے عیب دار کیوں نہ ہوں، اپنوں کے عیب دار ہونے کے باوجود اسے قبول کرتے ہیں، اے اللہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے مگر ہم آپ کے اپنے ہیں، لہذا ہمارے کھوٹے سکے کو اور کھوٹے عمل کو آپ قبول فرما لیجیے۔ اللہ اکبر۔ ایک بزرگ کے پاس کچھ پیسے رکھے ہوئے تھے، انہوں نے سوچا کہ ضرورت کے موقع پر یہ پیسہ ہمیں کام آئے گا۔ وہ سکہ لے کر بازار گئے، جب بازار سکہ لے کر گئے تو وہاں جا کر سامان لیا، دکاندار نے پیسے جب مانگے تو پیسے انہوں نے ادا کیے، تو پیسہ اس نوکر نے پیسہ واپس کر دیا کہ کھوٹا سکہ ہے، یہ کھوٹا سکہ ہے۔ جب پیسے انہوں نے واپس کر دیا کہ کھوٹا سکہ ہے تو پھر یہ رونے لگے، پوچھا کیوں روتے ہو؟ کہنے لگے اچھا یہ ہے تو سکہ مگر یہ کھوٹا سکہ دنیا والا قبول نہیں کرتا، تو کھوٹا عمل اللہ کیسے قبول کرے گا؟ ہمارے اعمال بالکل کھوٹے ہیں، مگر جب اس کے اندر کے مالک نے دیکھا تو اندر کے مالک نے کہا کہ بھائی، جو اصل مالک تھا، کہا بھائی چلو کھوٹا سکہ ہی صحیح، ہم کھوٹا سکہ ہی قبول کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا انشاءاللہ میرا اللہ اپنا دیکھ کر، اپنا سمجھ کر ہمارے کھوٹے عمل کو اسی طرح قبول کر لے گا جیسا کہ اصل مالک نے قبول کر لیا ہے۔ تو پروردگار کے یہاں کھوٹے عمل قابل قبول تو نہیں ہوتے، مگر بندہ آہوزاری سے اگر دعا کرتا رہے کہ اللہ ہمارا ہر عمل کھوٹا ہے، اس کھوٹے عمل کو اگر آپ قبول کریں گے تو کھوٹے عمل کے قبول کرنے پر ہمارا کام بن جائے گا۔ صحابہ کرام کی شان دیکھیں کہ ان حضرات کے اعمال کی طرح، شاید میں نے کبھی آپ کو بتایا ہوگا کہ سارے انبیاء کی نمازیں ایک طرف اور سجدہ ایک طرف رکھا جائے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سجدہ ایک طرف، تو آپ کا سجدہ وزنی ہو جائے گا، اور صحابہ کرام کی ساری عبادتیں، صحابہ کرام کی ایک نماز اور ان کا ایک عمل رکھا جائے، اور ہمارے آپ کی پوری زندگی کی نیکیوں کو رکھا جائے، تو ہماری نیکیوں کا کوئی وزن ہی نہیں ہوگا۔ مگر اس کے باوجود صحابہ کرام کا حال سنیے، انہیں اپنے عمل پر ذرہ برابر نگاہ نہیں تھی، کسی عمل پر ان کی نگاہ نہیں تھی۔ اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پرندے کو ایک درخت پر پھڑفڑاتے اور اڑتے اور کھاتے پیتے دیکھا تو کہنے لگے طوبی لہذا العصفور، اس گوریے، اس پرندے کے لیے کیا ہی خوش نصیبی کی بات ہے کہ جہاں چاہتی ہے اڑتی ہے، کھاتی پیتی ہے۔ کاش کہ ابوبکر دنیا میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا، تاکہ محشر کے میدان میں اللہ اگر سوال کرے کہ ابوبکر کون سا عمل لے کر آئے ہو، تو وہاں مجھے یہ سوال کا جواب دینے کی ضرورت ہی نہ پیش آتی، میں اگر پیدا ہی نہ ہوا ہوتا۔ اللہ اکبر۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کی شان دیکھیے، کتنے ان کے مناقب ہیں، مگر ایک عمل پر نگاہ نہیں کہ میرا ہر عمل اتنا کھوٹا ہے جو شان خدا کے مطابق نہیں ہے۔ تو کہتے تھے لئی یا لئی تنی مت حاضر تبنا، ہائے کاش میں یہ گھاس پھوس ہوتا تاکہ لوگ جلا دیتے، میرا نام و نشان مٹ جاتا، محشر میں کھڑا ہو کر مجھے اپنے عمل کو لے کر جانے کی نوبت ہی نہ آتی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کی شان کیا تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو سلام کہا، یقر علیک السلام، اے عائشہ تجھے اوپر سے سلام آیا۔ جس عائشہ کا یہ حال کہ اوپر سے سلام آئے، وہ کہتی تھیں لو کنت نسیا منسیا، کاش کہ میں مٹ گئی ہوتی، مٹی کی طرح سے مٹ گئی ہوتی، تاکہ مرنے کے بعد کسی عمل کے بارے میں اللہ مجھ سے سوال نہ کرتا کہ عائشہ ذرا کوئی اچھا سا عمل پیش کرو، میرے پاس تو کوئی اچھا سا عمل نہیں ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں وہ عمل کو پیش کروں۔ وہ صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں، جن کے ایک سجدے ہمارے سارے اعمال سے وزنی ہیں، مگر اس کے باوجود ان کو اپنے عمل پر، اپنی نیکی پر ذرہ برابر نگاہ نہیں ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے عجیب بات فرمائی کہ محشر کے میدان میں اگر پروردگار نے مجھے پوچھ دیا کہ عثمان ذرا بتاؤ، تمہارا حساب لیں اور حساب لے کر تجھے جنت میں جانے دیں یا جہنم میں جانے دیں، یا بتاؤ کہ حساب سے پہلے تم مٹی ہو جاؤ، جنت میں جانے کی نوبت ہی نہ آئے، تو میں وہاں پر مٹی ہو جانے کو پسند کروں گا، میں وہاں پر محشر کے میدان میں میں مٹی ہو جانے کو پسند کروں گا کہ اللہ مٹی کر کے مجھے نسیہ منسیہ کر دیجئے، چاہے جنت میں جانے کی نوبت نہ آئے، اگر آپ نے حساب لیا تو میرے اللہ میرا ایک عمل ایسا نہیں ہے جو حساب کے مطابق ہم پیش کر سکیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو عمل کے پہاڑ ہیں، یہ وہ حضرات ہیں جو اخلاص للہیت کے آسمان پہ ہیں، مگر اس کے باوجود ان حضرات کی نگاہ اپنے کسی ایک عمل پہ نہیں ہے. ہمارے پاس بھی نہ شریعت کے پورے مطابق ہمارا عمل ہے, نہ اخلاص ہے, نہ رضا الہی کی پوری ترتیب ہے, نہ ہی ہمارے اندر استقامت ہے. ایک چیز ضرور ہمارے اندر ہے اور وہ ہے دعا, کہ ہم دعاؤں کے ذریعے سے اللہ رب العزت سے اپنے عمل کو قبول کرا سکتے ہیں کہ اللہ میرے اس عمل کو قبول فرما لیجیے. دیکھیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ محشر کے میدان میں دو صفیں لگیں گی, کچھ وہ لوگ ہوں گے جو اصحاب الیمین کہلاتے ہیں دائیں طرف ہوں گے, اور کچھ وہ لوگ ہوں گے جو بائیں طرف ہوں گے جو اصحاب الشمال کہلاتے ہیں. اصحاب الیمین جنتی, اصحاب الشمال جہنمی, وہاں دو صفیں لگیں گی. مگر میں تو وہاں کہوں گا, ناز میں کہنے لگا بندہ, میں تو وہاں کہوں گا اللہ میں نہ تو دائیں طرف کھڑا ہونے کا نہ میں بائیں طرف کھڑا ہونے کا, میں تو آپ کے مقرب بندوں میں کھڑا ہوں گا. حضرت عبداللہ بن مسعود نے سنا تو رونگٹے کھڑے ہو گئے, اور رونگٹے کھڑے ہونے کے بعد انہوں نے کہا کہ میں تو یہ چاہوں گا کہ قیامت کے دن اللہ مجھے زمین سے اٹھائے ہی نہیں, میں تو یہ چاہوں گا کہ اللہ قیامت کے دن مجھے دوبارہ زمین سے نہ اٹھائے, اس لیے کہ دوبارہ زمین سے اٹھائیں گے تو میں اللہ کے سامنے کون سا عمل لے کر جاؤں گا. یہ عبداللہ بن مسعود کا خیال. آج کی گفتگو میں ذرا ہم سوچیں کہ ہمارا عمل کس درجے کا ہو رہا ہے, کس طرح کا ہو رہا ہے. نہ اسے مداومت ہے, نہ رضا الہی کی نیت ہے, اور اگر تھوڑا سا اگر ہم نے عمل کر لیا تو ہمارا نفس اندر سے خوش ہوتا رہتا ہے. اس لیے ہم ان اعمال کی پابندی کریں اور اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ رب العزت ہم ان عمل کو اس طرح نہیں کر سکتے جو آپ کی شان ہے, مگر میری اللہ آپ کی شان یہ ہے. جیسے چھوٹے بچے چھوٹا جیسا بھی لکھتے ہیں اس کو ماں باپ پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, اے اللہ ہمارے اس عمل کو پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھیں. اور اس کے ساتھ ساتھ عمل تو ایسا ہے ہی نہیں, لیکن اس کے ساتھ گناہ کے ڈھیر ہیں. اگر گناہ کو دیکھا جائے تو گناہ اپنے پورے اوصاف کے ساتھ ہیں. گناہ جس کنڈیشن سے کیا جاتا ہے, جس طرح کیا جاتا ہے, گناہ پورے کنڈیشن سے ہمارے پاس موجود ہے, اور عمل ہمارا اس صفت کے ساتھ موجود نہیں ہے. اسود ابن یزید رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, بہت روتے تھے, بہت روتے تھے. کسی نے پوچھا اسود ابن یزید کیوں روتے ہو, اور اتنا رونے پر تو ہم نے سنا کہ اللہ معافی کر دیتے ہیں, اللہ معافی کر دیتے ہیں, توبہ قبول کر لیتے ہیں, اب اتنا رونے کی کیا بات ہے. کہنے کا ہاں مجھے بھی یقین تو ہے کہ میرا اللہ اس قدر آہوزاری پر, اتنا استغفار پر, اتنی ندامت پر اللہ مجھے ضرور معاف کرے گا, مگر مجھے اب میرے اللہ سے شرم آ رہی ہے. کیا کہا؟ اب مجھے میرے اللہ سے شرم آ رہی ہے. اللہ نے اتنا ہی کہہ دیا اسود ابن یزید تم نے یہ سب بھی کیا تھا, تم نے ایسا بھی کیا تھا, شرم آ رہی کہ میں کس منہ سے اپنے اللہ کے سامنے جاؤں گا کہ جس منہ سے ہم نے بہت سارے گناہ کیے ہیں. اللہ اکبر. انسان جب گناہ کرتا ہے, نیکی کرتا ہے, اللہ رب العزت کی طرف سے اسے کچھ نہ کچھ نعمتیں ملتی ہیں, اور گناہ کرتا ہے تو اس کی سزائیں من یعمل سوءا یجزی بہ. جو بندہ نیک برا کام کرتا ہے, گناہ کرتا ہے, اس گناہ کرنے پر اسے کوئی نہ کوئی بدلہ ضرور ملتا ہے. سنیے گا ذرا غور سے. سب سے پہلا بدلہ, انسان سے اگر کوئی گناہ ہو گیا سب سے پہلا بدلہ نور العلم, علم کا نور اس سے سلب ہو جاتا ہے, علم کا نور اس سے سلب ہو جاتا ہے. جو ہمیں آپ کو علم سے مراد صرف وہی نہیں جو مدرسے پڑھایا جاتا ہے, ہم اور آپ کسی عالم کی مجلس میں بیٹھتے ہیں, دعوت تبلیغ میں جاتے ہیں, تعلیم میں بیٹھتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ مذاکرے میں بیٹھتے ہیں, وہاں جو کچھ ہمیں علم حاصل ہوتا ہے دین کا, اس کا جو علم ہے, اس کا جو نور ہے, وہ نور سلب ہو جاتا ہے, وہ ختم ہو جاتا ہے. ہم چاہے مدرسے میں پڑھیں, چاہے دعوت و تبلیغ میں لگیں, چاہے تعلیم میں بیٹھیں, چاہے کسی عالم کے پاس بیٹھیں, ان کے پاس بیٹھنے سے جو علم ہمیں حاصل ہوا, اس علم کا جو نور ہے, سب سے پہلے معصیت کی بنا پر اس علم کا نور سلب ہو جاتا ہے. اور وجہ بتائی ہے علماء نے کہ معصیت میں اللہ نے ظلمت رکھی ہے, معصیت میں ظلمت ہے, یعنی اس میں سیاہی اور تاریکی ہے, اور علم میں اللہ نے نور رکھا ہے. اور نور اور ظلمت یہ دونوں ایک دوسرے کے متضاد ہیں, دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے. لہذا جہاں معصیت آئے گی وہاں سب سے پہلے علم کا نور اللہ کی طرف سے سلب ہو جائے گا. اور دوسرے نمبر پر اللہ اور بندے کے درمیان ایک وحشت قائم ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. وحشت قائم ہونے کو آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں, آپ اگر ایک ہفتے پورے طور پر گناہوں سے توبہ طائب ہو جائے,
جیسے آپ دیکھیں بہت سے لوگ ہجورا میں چلے جاتے ہیں, بہت سے لوگ جماعت میں چلے جاتے ہیں, وہاں انسان گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے, مسجد کے ماحول میں, حرم کے ماحول میں اپنے آپ کو گناہوں سے 100% بچانے کی کوشش کرتا ہے, تو دیکھیے وہاں دل کتنا کھنچتا ہے عبادت کے لیے, کتنا کھنچتا ہے عبادت کے لیے. مسجد میں دیکھو تو تسبیح ہے, تلاوت ہے, ذکر ہے, سجدہ ہے, سب کچھ ہوتا رہتا ہے. وجہ کیا ہے؟ وہاں چونکہ گناہ نہیں ہو رہا ہے تو گناہ کے نہ ہونے پر اللہ اور بندے کے درمیان ربط و تعلق بڑھتا چلا جاتا ہے. اور وہی جہاں آگے چلے آتے ہیں بازاروں میں, سڑکوں میں, اور اپنے دھندوں میں لگ جاتے ہیں اور بہت سارے گناہ ہونے لگتے ہیں, تو اب گویا کہتے ہیں کہ اب دل ہی نہیں لگتا. دل لگے کیسے؟ اللہ اور بندے کے درمیان گناہ کی وجہ سے ایک نفرت اور ایک وحشت قائم ہو گئی ہے. تو دوسرا نقصان, اللہ اور بندے کے درمیان وحشت قائم ہو جاتی ہے. اور تیسرا دنیاوی نقصان سمجھیے, ہر کام مشکل ہو جاتا ہے. آج دیکھتے نہیں ہمارا, آپ کہتے ہیں بھائی جو کام کرتے ہیں کرتے کرتے نہیں ہوتا, کرتے کرتے وہ کام نہیں ہوتا, کام بگڑ جاتا ہے, نقصان ہو جاتا ہے, گویا تاثر العمر کام کا مشکل ہو جانا. اور چوتھے نمبر پہ گناہ کی ظلمت انسان کے اندر بیٹھ جاتی ہے. اور پانچویں نمبر پہ سنیے گا, نیکیوں کی توفیق سلب ہو جاتی ہے, نیکیوں کی توفیق انسان سے چھن جاتی ہے اور عمر کی برکت انسان کی مٹ جاتی ہے. اور ساتویں یہ ہے کہ یا تو دنیا میں یا آخرت میں انسان کو ذلت ہوتی ہے. اور آخری اور آٹھویں یہ ہے کہ انسان کی فقر و فاقہ آنے لگتا ہے, غربت آنے لگتی ہے, روزی کی برکت مٹ جاتی ہے. یہ سب کے سب گناہوں کے نقصانات ہیں. اللہ رب العزت ہمیں گناہوں سے بھی بچائے, گناہ کے نقصان سے بچائے. اور خاص طور پر آج کی جو گفتگو کا خلاصہ ہے کہ ہم جو بھی عمل کریں اس کی قبولیت کے لیے پروردگار سے آہ و زاری کے ساتھ دعا کریں گے, تو اللہ رب العزت ہماری ان دعاؤں کی برکت سے ہمارے عمل کو قبول کر لے گا. اللہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے عمل کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آنکھوں کو بند کر لیں, سر کو جھکا لیں, تھوڑی دیر کے لیے دنیا سے ہٹ کٹ کر اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں.
آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے, بادلو ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے, بادلو ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے, خلق کے راندے ہوئے دنیا کے ٹھکرائے ہوئے, آئے ہیں اب تیرے در پر ہاتھ پھیلائے ہوئے. اللہ اتنا زمانہ گزر گیا, نہیں کہہ سکتے ایک سجدہ بھی قبول ہوا یا نہیں ہوا. اللہ اتنی مدت گزر گئی, رب کریم اتنی مدت گزر گئی, پتہ نہیں ایک سجدہ بھی آپ کو پسند آیا کہ نہ آیا. مولا مگر ہم کیا کریں, اگر آپ کو قبول نہیں آیا تو آپ کے سوا کوئی دوسرا در بھی تو نہیں ہے. اللہ ہم کسی دوسرے در پر کیسے جائیں؟ اللہ ایک بندہ پوری زندگی سجدے میں پڑا رہا, آپ نے کہلایا, کہہ دو اسے تیرا سجدہ قبول نہیں, ایک سجدہ قبول نہیں. شیطان نے بھٹکایا, ارے اب کیا فائدہ سجدے میں پڑے رہنے سے؟ تو بندہ کہہ پڑا, ارے اسی در کے سوا کوئی دوسرا در نہیں ہے, اب اس کو چھوڑ کے جائیں تو کہاں؟ پروردگار اس کی ادا آپ کو پسند آئے اور آپ نے فرما دیا, ہم نے تیرے پورے سجدے کو قبول کر دیا. اے کریم آقا, ہم بھی گناہگار خطا کار مولا ہر قسم کے گناہوں کی برائیوں کو لے کر بیٹھے ہیں. اللہ نیکی تو کچھ نہیں مگر آپ ہی کا در ہے, آپ کے در کے سوا ہم کہاں جائیں؟
رحم کر اپنے نائی کرم کو بھول جا, ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا.
اللہ ہمارے بھولنے کی حد یہاں تک ہے کہ قیام اور رکوع تو بات الگ ہے, سجدے میں کہتے ہیں بندہ سب سے قریب اللہ سے ہوتا ہے, مگر میرے مولا وہاں بھی ہم آپ ہی سے دور ہوتے ہیں.
رحم کر اپنے نائی کرم کو بھول جا, ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا.
ہاتھ اٹھائیے, اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, خطاؤں کو درگزر فرما. اے اللہ ہمارا حال تو یہ ہے, کپڑے پہ تھوڑا داغ لگا ہو تمہارا اس کو پہننا پسند نہیں کرتے. اے کریم آقا, پھل پہ داغ لگا ہو. مولا خریدنا پسند نہیں کرتے. اے اللہ یہاں تو اعمال داغدار ہی داغدار ہیں, اللہ کیسے قبول ہوگا؟ مگر میرے مولا ہم نے دیکھا, اپنے مولا سفر میں دیکھا ایک نہایت گندا سندا بچہ, مولا کیچڑ میں لپٹا ہوا بچہ, مگر اس کی ماں کو دیکھا اس بچے کو گود میں لے کر پیار کر رہی تھی. مولا اس وقت آپ کی رحمت یاد آ گئی تھی. اے میرے مولا میں ٹرین میں بیٹھا ہوا تھا, ایک نہایت گندی عورت نہایت گندے بچے کو پیار کر رہی تھی. مولا ہم نے دیکھا ایک عورت اپنے گندے بچے کو پیار کرتی ہے. مولا آپ بھی تو اپنے گندے بندے سے پیار کرتے ہیں. اللہ ہم گندے سے ہی ہیں, آپ پاک ہی پاک ہیں. اللہ ہم گندوں سے پیار کر لیجیے اور ہمارے گندے اعمال کو مولا پاک و صاف بنا کر فرما لے, اللہ قبولیت کے لائق بنا لے. اللہ ایک سجدہ بھی اگر محشر میں قبول نہ ہوا تو مولا ہم کون سا منہ لے کر آئیں گے, مولا کون سا منہ لے کر آئیں گے؟ اے اللہ وہ عثمان غنی جو پانی کے لیے تڑپ تڑپ کر جان دے دی تھی, اللہ جن کو پانی تک نہیں ملا تھا, مولا اس وقت بھی وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. میرے مولا ہم تو میٹھا میٹھا پی کر بھی آپ کو بلاتے رہتے ہیں. اے اللہ اگر ان نعمتوں کا سوال آپ نے کر دیا تو مولا نعمتوں کا جواب تو ہم کیا دے پائیں گے؟ کہ ماتا فضل فرما دے, رحم فرما دے, نیکیوں کا جذبہ دے دے, شوق عمل دے دے. اے اللہ اور ہمارے عمل کو قابل قبول بنا دے, اور اللہ گناہوں سے ہماری حفاظت فرما دے, اللہ گناہوں کا جو اثر بد ہے اس سے ہم تمام کی حفاظت فرما دے. اے اللہ ہمیں کام میں مداومت عطا فرما, ذکر مداومت عطا فرما. اللہ جتنے احباب دور دراز سے آئے, جتنی خواتین و مسترات آئے, مولا بہت سے بیمار آ کے پڑے ہوئے ہیں, اے اللہ شفائے کاملہ دے دے, اللہ شفائے کاملہ دے دے. امید پر آ کر کوئی بیمار ہے کہ یہاں دعا ہوگی, طلبہ دعا کریں گے, مولا امین ہوگی, مولا ہمیں صحت مل جائے گی. اللہ بیماروں کو شفا دے دے, اللہ اللہ جن کی مرادوں کو پوری فرما دے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے پھیل ہماری دعا کو قبول فرما. صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.